لیکن ہر شخص خود اپنی اصلاح کے لیے اس جد و جہد پر اپنے امکان اور اپنی صلاحیتوں کی حد تک مامور ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی اصلاح کرے اگر اس کی قدرت رکھتا ہو، اگر ہاتھ سے اس کی اصلاح کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر اس کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانے، یعنی اس میں کسی نوعیت سے بھی تعاون نہ کرے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ معاشرہ سے متعلق افراد کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ اور افراد کو ایک کشتی کے مسافر سے تشبیہ دی ہے۔ ایک کشتی میں کچھ لوگ عرشے میں سفر کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے نیچے کے حصے میں۔ فرض کیجئے نیچے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں پانی لینے کے لیے اوپر جانے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیوں نہ ہم اپنے حصے میں کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیں، اور اوپر والے یہ خیال کریں کہ وہ اپنے حصے کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، ان کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سوراخ کرنے کے لیے ان کو آزاد چھوڑ دیں، تو سوراخ ہو جانے کے بعد کشتی جو ڈوبے گی تو اوپر والوں اور نیچے والوں سب کو ڈوب لے کر ڈوبے گی۔ یہی حال معاشرہ کا ہے، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اگر اچھے لوگ معاشرہ کے خیر و شر سے بے تعلق ہو جاتے ہیں تو بروں کی برائی سے جو آفت ظہور میں آتی ہے اس میں اچھے اور برے دونوں ہی حصہ پاتے ہیں۔ حدیثوں میں ایک بستی کا ماجرہ بھی بیان ہوا ہے جس سے یہ حقیقت مزید واضح ہوتی ہے۔ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے متعلق فرشتہ کو حکم دیا کہ جا کر اس کو الٹ دو۔ فرشتہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ، اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو برابر تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سمیت بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی پر غیرت سے تمایا نہیں۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ ہمارے لیے اپنے معاشرے کے خیر و شر سے بے تعلق رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ہماری فطرت اس بے تعلقی کی روادار ہے، نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح سے قطع نظر ہم خود اپنی اصلاح و فلاح کے لیے اس بات کے محتاج ہیں کہ اپنے معاشرے کو اپنے روحانی اور اخلاقی تقاضوں کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کریں۔ اس کوشش سے دوسروں کی اصلاح ہو یا نہ ہو لیکن ہماری اصلاح ہوگی، اس سے ہماری اپنی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی اور ہماری اپنی فطرت کے مضمرات بروئے کار آئیں گے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ خود اپنا فرض انجام دیتا ہے اور دوسروں سے زیادہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ فرض انجام دیتا ہے تو اس کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے کا محسن سمجھنے لگے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنا ہی فرض انجام دیا ہے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم معاشرہ کے کسی برائی کی اصلاح کرتے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کرتے بلکہ صرف اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ دین میں دوسروں کے نیک و بد سے متعلق ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ ہمارے ذاتی فرض ہی کی حیثیت سے عائد کی گئی ہے۔ زیر بحث قرارداد میں یہ تصور اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے اور اس کے دو بڑے اہم فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص دعوت و اصلاح کا کوئی کام کرتے ہوئے یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ کسی دوسرے کا کام کر رہا ہے بلکہ وہ یہی سمجھے گا کہ اپنا ہی کام کر رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص دوسروں کی اصلاح میں اتنا مستغرق نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنی اصلاح سے غافل اور بے پرواہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش اصل خود اپنی ہی اصلاح کی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص دوسروں کی اصلاح میں رات دن سرگرم رہتا ہے لیکن اسے خود اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے وہ محض نمائشی مسلح ہے۔ جو خود بھٹک رہا ہو وہ دوسروں کی رہبری نہیں کر سکتا۔ انگور کی وہ بیل سوکھ جاتی ہے جس کی اپنی جڑ اکھڑی ہوئی ہو، اگر جو اس کو کتنے ہی خوبصورت سہارے پر چڑھا دیجئے اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر مدعیان اصلاح ایسے ہی ہیں جنہیں خود اپنے دین کا کچھ ہوش نہیں، لیکن دوسروں میں دین کی سوغات بانٹنے کے لیے خشکی و تری کا سفر کرتے پھرتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے اصل نقطہ پر لوگوں کی توجہ مرکوز کرائی جائے۔ چنانچہ قرارداد میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی اور روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نسب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ اس تصور کا قدرتی مطالبہ یہ ہے کہ اس تنظیم کا ڈھانچہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء و ارکان کی اصلاح و تربیت کا ایک جامع ادارہ بن جائے۔ اس عزم کا اظہار قرارداد میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی و اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی صحیح تصحیح ہو، تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت اور اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے تنظیم کیا وسائل و ذرائع اختیار کرے گی، اس کا جواب دینا بر وقت میرے لیے مشکل ہے۔ اس کا جواب بہت کچھ منحصر ہے اس بات پر کہ اس تنظیم کو کن صلاحیتوں کے افراد حاصل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مجموعی کوشش سے کیا اسباب و وسائل فراہم کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ افراد اور وسائل کی وسعت کے ساتھ ساتھ امکانات کا جائزہ لینا اور اس کے مطابق قدم اٹھانا تنظیم کے ارباب حل و عقد کا کام ہے، لیکن اتنی بات بدیہی ہے کہ اس مقصد کو کے بروئے کار لانے میں اس امر کی پوری کوشش کی جائے گی کہ جو قدم بھی اٹھے اسوہ انبیاء کی روشنی میں اٹھے، اور جماعت کی تربیت اس نہج پر ہو جس کی طرف کتاب و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ہم اپنی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو صحیح علم کے محتاج ہیں۔ صحیح علم سے مراد دین کا علم ہے۔ اس زمانے میں دین کا علم انقا ہو رہا ہے، اس کے حصول کے لیے وسائل و ذرائع بھی روز بروز کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر اس کی رغبت بھی بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر دین کا علم ہی مٹ گیا تو پھر دین کے باقی رہنے کا کیا امکان۔ یہ امر بھی بدیہی ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہر چیز کی دلیل و حجت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مجرد یہ بات لوگوں کو اپیل نہیں کرتی کہ فلاں بات دین کی بات ہے۔ دین پر آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں کل کے اعتراضات سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ اعتراضات جدید مغربی فکر و فلسفہ کی پیداوار ہیں، اور ان کو زور قوت کے ساتھ پھیلانے والے خود ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں۔ جب تک ان اعتراضات و شبہات کا مؤثر ازالہ نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ دین کی کوئی مفید خدمت انجام دے سکیں۔ افسوس ہے کہ اس خدمت کی صلاحیت رکھنے والے آج ہمارے اندر اگر مفقود نہیں تو اتنے کم ہیں کہ وہ دین کے محاذ کو کسی طرح بھی سنبھال نہیں سکتے۔ اس وجہ سے وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ ایسے حاملان دین پیدا کرنے کی مؤثر جدوجہد کی جائے جو جدید علوم و افکار سے بھی کما حقہ آگاہ ہوں، اور کتاب و سنت کے دلائل و براہین پر بھی وہ براہ راست نظر رکھتے ہوں۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دین دنیا میں بے دلیل نہیں آیا، وہ بہتر سے بہتر فطری و عقلی دلائل سے مسلح ہو کر آیا ہے جو ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ ان کو اجاگر کرنے والے اور ان کو دنیا کے سامنے حالات کے مطابق پیش کرنے والے موجود ہوں۔ دوستو، یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس قسم کے افراد صرف اردو میں لکھی ہوئی چند کتابیں پڑھ لینے سے نہیں پیدا ہوں گے، بلکہ اس کے لیے کتاب و سنت اور علوم اسلامیہ سے براہ راست گہری واقفیت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی صلاحیت ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، لیکن متعدد بے تعداد ہمارے اندر جب تک ایسے لوگوں کی نہ ہوگی ہم اپنی ذمہ داریوں سے کما حقہ عہدہ برا نہ ہو سکیں گے جو دین سے متعلق اس زمانے میں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ جہاں تک عامۃ المسلمین کو دین کی دعوت دینے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اس زمانے میں مجرد تذکیر کافی نہیں ہے، بلکہ وسیع پہ آنے پر تعلیم و تفہیم کی ضرورت ہے۔ یہ صورت نہیں ہے کہ لوگ دین کی باتیں بھولے ہوئے ہیں، اگر انہیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان کو اختیار کر لیں گے، بلکہ اشاعت باطل کے وسیع ذرائع نے اس زمانے میں عام اذہان یعنی ذہنوں کے اندر بھی دین اور دینی احکام سے متعلق بے شمار غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، جن کے دور کرنے کا سامان ان لوگوں پر واجب ہے جو آج ملک کے عوام کی اس پہلو سے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آج اخبارات گھر گھر پہنچ رہے ہیں، ریڈیو کھیتوں اور کھلیانوں تک موجود ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے جدید شیطانی نظریات سے ہمارے عوام بے خبر ہیں۔ یہ تو مولانا اسلائی صاحب نے بات کی ہے 60s کی، لیکن آج 2014 میں ہم بیٹھے ہیں، یا اس کے بعد بھی جب یہ سنی جائے گی تحریر تو وقت بہت آگے بڑھ چکا ہوگا، تو آج بھی ہم اس سے بہت آگے ہیں۔ انہوں نے صرف ریڈیو کی بات کی ہے، اس کے بعد ٹی وی آیا ہے، اور ٹی وی کے بعد پھر جو ٹی وی چینلز کی بھرمار ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آیا ہے، اور وہ بھی گھر گھر پہنچ گیا ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یا اس سے بھی آگے جہاں تک بات جائے گی۔ اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے جدید شیطانی نظریات سے ہمارے عوام بے خبر ہیں، یا وہ ان سے بالکل لا تعلق ہیں۔ ان سے تاثر کے معاملے میں شہری اور دیہاتی آبادی میں کچھ فرق ہونا تو ایک قدرتی امر ہے، لیکن دیہاتی آبادی کو ان فتنوں سے بالکل الگ تھلگ خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اندر کام کرنے کے وہ طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو موجودہ حالات میں ان کے لیے مؤثر اور مفید ہوں۔ جہاں تک ملک کے ارباب اقتدار کا تعلق ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارے ہاں سخت افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اصلاح کے معاملے میں بالکل بے تعلق ہیں، انہیں ان کے خیر و شر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے شر کو بھی خیر ہی کہنا پسند کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے خیر کو بھی شر قرار دیتے ہیں، اور ہر حالت میں ان کی مخالفت کرنا ان کے ہاں جزو ایمان ہے۔ آپ کی یہ قرارداد ان تینوں طریقوں کو غلط قرار دیتی ہے، اور دین کی روشنی میں ایک چوتھا طریقہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جہاں تک پہلے طریقے یعنی لا تعلقی کے رویے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کوئی پرایا جھگڑا نہیں ہے جس سے علیحدہ رہنے میں آدمی کے لیے سعادت ہو، بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے اپنے دین و ایمان کا معاملہ ہے۔ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات کی روشنی میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص معاشرے کے خیر و شر سے بے پرواہ ہے، وہ خود اپنے دین و ایمان سے بے پرواہ ہے، اور اس کی یہ بے پرواہی اس کی ساری دینداری غارت کر کے رکھ دے گی۔ ہم جس کشتی پر سوار ہیں اپنے امکان کی حد تک کسی کو اس کے پیندے میں سوراخ کرتے ایک تماشائی کی طرح نہیں دیکھ سکتے۔ دوسرے گروہ کا رویہ بھی غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے اگر وہ ارباب اقتدار کی طرف سے ظہور میں آئے تو اس کی غلطی اور بھی سنگین ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اس غلطی کو ثواب قرار دے تو یہ اس پر خاموش رہنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ رویہ اگر خوف یا تما کی بنا پر اختیار کیا جائے تو اسلام میں صریح نفاق ہے، جو ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ اس بنیاد پر اختیار کیا جائے کہ اس سے حکومت کو ذوف پہنچتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اول تو حکومت کو ذوف پہنچ سکتا ہے تو غلط چیز سے، نہ کہ صحیح چیز سے۔ ثانیاً حکومت بجائے خود مقصد و غایت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں وہ اللہ کے قانون عدل و قسط کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے حکومت کی مصلحت کے لیے بھی کسی شر کو خیر قرار دینا اپنے دین و ایمان پر کلہاڑی مارنا ہے۔ تیسرے گروہ کا رویہ بھی بالکل غلط ہے۔ ارباب اقتدار کی ہر بات کو ہدف تنقید بنا لینا، یہاں تک کہ ان کے خیر کو بھی شر قرار دینا اور اس کی مخالفت میں اس درجہ بڑھ جانا کہ دوسروں کی برائیاں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دینا، نہ عقل و منطق کی روح سے جائز ہے نہ اسلام کی روح سے۔ یہ اقتدار کی حوث میں اندھے ہو جانے کی علامت ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحیح بات بھی ارباب اقتدار کو اپیل نہیں کرتی۔ جن کی ذہنیت یہ بن جاتی ہے وہ خیرخواہی کے جذبے سے بالکل خالی ہو جاتے ہیں، درا حال ہے کہ یہ جذبہ دعوت دین کی اصل روح ہے۔ اگر انسان خیرخواہی کے جذبے سے خالی ہو تو اس کی ہر بات نفرت اور عناد کی تخم ریزی کرتی ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ دین کا نام لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دین کو بھی لوگوں کی نگاہوں میں ایک نفرت انگیز چیز بنانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں دین کو جو نقصان پہنچا ہے وہ دین کے کھلے ہوئے دشمنوں کے ہاتھوں بھی نہیں پہنچا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی ایک نفسیاتی جنگ میں دین کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح بلا وجہ دین کو ان تمام لوگوں کے سامنے ایک حریف بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن سے ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے لوگ انسانیت اور خلق کی محبت سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دل سے اس بات کے آرزو مند ہوتے ہیں کہ ملک میں زلزلے آئیں، قحط پڑیں، سیلاب آئیں، وبائیں پھیلیں، تاکہ یہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا کر اپنے اقتدار کے لیے راہ ہموار کریں۔ ایسے بے درد اور سنگ دل لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دین کی کوئی خدمت انجام دے سکیں گے محض خام خیالی ہے۔ آپ نے جو قرارداد پاس کی ہے اس میں آپ نے ان تمام طریقوں سے الگ اپنے لیے الدین و نصیحہ کی رائے اختیار کی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ لوگوں کی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، کہ آپ لوگوں کی خیر و شر سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ خیرخواہی کے خلاف ہے۔ اس طرح آپ کسی کے شر کو خیر بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ بھی حق اور خیرخواہی کے خلاف ہے۔ علی هذا القیاس آپ کسی کی مخالفت کے جوش میں اس کی نیکی کو بدی نہیں قرار دے سکتے، اس لیے کہ یہ بھی سچائی اور خیرخواہی کے خلاف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دین کو حوث اقتدار کی جنگ میں ایک ہتھیار کے طور پر کبھی استعمال نہیں کریں گے، بلکہ جس کے سامنے بھی اس کو پیش کریں گے اللہ کے دین کی حیثیت سے پیش کریں گے کہ اسی میں اس کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے۔ یہی حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اور یہی آپ کو اختیار کرنا ہے۔ رفیقو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی وضاحت کرنے میں آپ کا بہت سا وقت میں نے لیا، اب میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ طے کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق پائیں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ عن تمیم ابداری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان دین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔